نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ کر رہے ہیں جس میں ہم انشاءاللہ عز و جل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، اس کے متعلق کی اہمیت اور اس کی افادیت وغیرہ پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ الحمدللہ حافظ اشفاق مدنی مدظل اللہ علیہ بھی تشریف فرمائے، وقار بھائی بھی تشریف فرمائے، تو تلاوت و نعت کا سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر بڑھیں گے. پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مختصر تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں جس پر بھائی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین، اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیں. حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو نیتیں جتنی زیادہ کریں گے انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. میں بھی نیت کر کے چلا تھا گھر سے اور ابھی بھی نیت کرتا ہوں، کرواتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کی خوشی کے لیے پروگرام میں شریک رہوں گا، علم دین سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، قرآن کی تلاوت بھی توجہ اور ادب سے سنوں گا، نعتیں بھی انشاءاللہ سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم.
سبحان الله ما شاء الله. قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بھی بنائیے، اچھی قاری کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سننے سے بھی قرآن کی محبت بھی بڑھتی ہے. جب قرآن کی محبت دل میں ہوگی، تلاوت کی محبت دل میں ہوگی، تو انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کا جذبہ اور ذہن بھی بنتا چلا جائے گا. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے. شامل کرتے ہیں سلسلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم عليك يا حبيب الله.
جلال تیری جلالت تیری فرش شاہ عرش پہ
ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمارے چینل کے ناظرین، سلسلہ شان محمدی کا آخری و خصوصی ایپیسوڈ ہے. پہلا سوال ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب سے کرنا ہے، اور وہ سوال بڑا بنیادی ہے کہ جناب، یہ سلسلہ جو شان محمدی ہوا، یوں تو مدنی چینل پر جتنے بھی سلسلے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ کسی نہ کسی تھیم کے پیچھے کے ساتھ، اور کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ، کسی نہ کسی نیت کے ساتھ کیے جاتے ہیں. یہ سلسلہ مفتی صاحب جو آپ نے کیا شان محمدی کے نام سے، یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا، اور آپ نے اس کا انتخاب کیسے کیا، اور اس میں جو بالخصوص قصیدے کا انتخاب ہے وہ کیسے کیا؟ یعنی پہلے قصیدہ منتخب کیا آپ نے، یا پہلے سلسلے کا آئیڈیا لیا اور پھر کلام میں سے قصیدہ؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آئیڈیاز آنے کے جو اسباب ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے،
مثال کے طور پر میرے ذہن میں دو طرح سے آئیڈیاز آ سکتے ہیں. ایک جو لوگوں سے تعلق پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، میل جول ہوتا ہے، مختلف مسائل ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، بظاہر تو کوئی بندہ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے، لیکن میرے ذہن کے اندر بعد نظر میں کچھ اور چیزیں جا رہی ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے.
میں نے ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک سائل میرے پاس آیا تھا ایک مسئلہ لے کر، اور وہ جو کام کر رہا ہے وہ تو انفرادی حیثیت میں کر رہا ہے، لیکن خود اس کام کا آئیڈیا کو 2 کروڑ روپے کا ہے.
کاروباری اعتبار سے؟
کاروباری اعتبار سے. یعنی اس کا ایک کام اتنے ڈفرینٹ انداز کا ہے، مجھے وہ اتنا پسند آیا کہ، یعنی اس اعتبار سے پسند آیا کہ کوئی آدمی اسمال طور پر ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے، کم اس کے پاس پیسے ہیں، اور وہ کم پیسوں سے ایک درمیانہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو بڑا شاندار کام کاروبار ہے وہ.
یعنی وہ آیا تھا ایز اے سائل، سوال لے کر آیا،
سوال لے کر آیا تھا.
ٹھیک ہے.
لیکن میں نے کہا کہ یہ عام کاروبار نہیں ہے، جو روٹین وائز ہوتا ہے یہ وہ نہیں کر رہا.
آئیڈیا ایک نیا،
ایک نیا آئیڈیا تھا. اس سے وہ جو شخص ہے وہ بھی کما رہا تھا، جن کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا وہ بہت غریب لوگ ہوتے تھے.
اچھا.
وہ بھی ایک ڈفرینٹ انداز تھا. تو کسی دن کو ایسا موقع آئے گا، ہم اس آئیڈیا کو اس اسکرین پر بھی شیئر کریں گے.
اچھا. ویسے آج کل آئیڈیا بھی کی بھی کاپی رائٹ ہوتی ہے، اور آئیڈیا بھی بکتے ہیں.
خیر،
اور جتنا یونیک آئیڈیا ہوگا نا اتنا زیادہ
دیکھیے
آج کل پاپولر ہو جاتا.
عام آدمی تھا، اس کو بھی نہیں پتا ہوگا میرا آئیڈیا کتنا قیمتی تھا. تو ایک مسئلہ لے کر آیا تھا ہم سب.
صحیح.
تو ہوتا یہ ہے کہ ایک تو عام جو صورت ہوتی ہے، جس شعبے کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ جہاں ضرورت ہے اس طرح کے موضوعات اہم ہیں، اس طرح کی
معذرت قطعی کلام ہو رہی ہے، لیکن آپ کی جو ایک حیثیت ہے، مفتی کی حیثیت جو ہے، تو کیا وہ قدرت استنباط جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے؟ کسی چیز کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے نا بعض اوقات، تو ایسا ہے.
دیکھیے، مفتی کی جو شرائط ہے نا، اس میں ایک بات شامل ہے کہ طبیعت اخاذ ہو.
ٹھیک ہے.
یہ تو اس کی ایک بنیادی شرط میں شامل ہے یہ بات.
ٹھیک ہے.
طبیعت اگر اخاذ نہیں ہے، چیزوں کا نتیجہ نکالنا نہیں جانتی،
کیچ کرتی ہے،
کیچ نہیں کرتی، تو وہ مفتی ہی نہیں بن سکتا.
ٹھیک ہے.
تو اب میں اس پر کیا گفتگو کروں؟ تو ایک تو آئیڈیا
اشفاق بھائی میں کریں گے
اس اعتبار سے آتے ہیں، دوسرا آئیڈیاز آتے ہیں کتابیں پڑھنے سے.
ٹھیک ہے.
کہ بعض اوقات تو کتاب کا ٹائٹل ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پورا آئیڈیا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
آپ کو یاد ہوگا ہم کتاب لے کر آئے تھے جس کا عنوان تھا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں.
جی.
یعنی پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں، آپ کے کیا معمولات تھے، اس کا نام ہی یہ تھا. اب بتائیں کہ چینل کے تعلق سے کیا ذہن میں آئے گا کہ
پوری فیملی لائف
ایسا موضوع ہے، پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں کیا آپ کے معمولات ہوتے تھے، کیا وقت کس طرح گزارتے تھے. تو
اور کتاب تھی باقاعدہ،
پوری کتاب تھی. تو یوں بعض کتابوں کے صرف عنوان ہی پڑھ کے جو نئے آئیڈیاز آ جاتے ہیں. تو میرا تو ہر سال جانا ہوتا ہے عالمی کتب نمائش وغیرہ میں بھی، تو یوں بہت سارے آئیڈیاز تو وہاں سے مل رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر کتاب پڑھنے میں ایک نئے آئیڈیاز آتے ہیں. پڑھتا تو بندہ اپنے علم کے لیے ہے، لیکن اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس علم کو پھیلانا. ایک بڑی اچھی بات پڑھی ہے، بڑا اچھا موضوع پڑھا ہے، تو اس علم کو کیسے پھر پھیلایا جائے، کیسے عام کیا جائے. تو یوں آئیڈیاز تو آتے ہیں. تو اس کی بھی اصل میں میں نے ایک کتاب پڑھی تھی,
اس قصیدہ سلسلے کی پڑھی تھی,
قصیدہ محمدیہ کے تعلق سے ایک کتاب میرے مطالعے میں آئی. تو میں نے یہ سوچا کہ قصیدہ بردہ تو بڑا طویل ہے
جی,
اور اگر اس پر پروگرام کرنے بیٹھے بندہ تو اچھا, وہ پھر قصیدہ جو بردہ ہے
جی
اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. یعنی عرب کا ایک رواج ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے قصائد کو غزلیہ انداز میں شروع کرتے ہیں. تو اس کا جو پہلا باب ہے وہ غزلیہ انداز ہے,
بالکل
اس میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا ذکر نہیں ہے, کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی دینی باتوں کا ذکر بھی نہیں ہے.
صحیح,
لیکن پس منظر وہی ہے, پہنچا
وہی ہے, بالکل
ٹھیک ہے,
بظاہر نظر نہیں آتا لیکن پہنچا وہی رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
اپنے آپ کو ایک عاشق کے طور پہ پیش کر رہے ہیں, ایک عاشق کے اوپر کیا احوال طاری ہوتے ہیں, کس وہ پیش و خم سے گزرتا ہے. اسی طریقے سے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا قصیدہ ہے بانس سواد. تو بانس سواد کا جو آدھا تقریباً حصہ ہے پہلے کا, اس میں آپ کو بظاہر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح نظر نہیں آئے گی
جی,
اس کے بعد پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کے صحابہ کرام علی مردوان, ان کی مدح نظر آتی ہے.
ٹھیک,
تو قصیدہ بردہ کے تعلق سے ایک طویل زیادہ ہے, پھر کچھ ابواب ایسے ہیں جو بالکل الگ ہیں, تو اس کی شراب یوں ٹی وی پر بیان کرنا کچھ مشکل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
ناظرین جو ہیں وہ پھر ایک سرد موری کا شکار ہو سکتے ہیں,
بل استیاب شرح جو ایک ایک شیر. ہاں,
ورنہ تو قصیدہ بردہ کے اندر ایسے ایسے اشعار ہیں, اللہ اکبر, ان کی فساد بلاغت جدا, نبی اکرم علیہ السلام کے جو اوصاف بیان کیے گئے وہ جدا, بہت کمال کے اشعار ہیں. تو قصیدہ محمدیہ ایک تو مختصر قصیدہ تھا,
29
اشعار.
ٹھیک ہے,
دوسرا ہر مصرع لفظ محمد سے شروع ہو رہا ہے,
سبحان اللہ.
پھر ہر شعر کے اندر پیارے اکا علیہ السلام کے ایک سے دو, کم از کم دو اوصاف تو وہ بیان کرتے تھے. تو ذہن میں یہ بات کلک کی کہ میں خود بھی اس بات کا مطلب کہ بطور ایک طالب علم اس بات کا مستحق ہوں کہ سیرت کو میں بہت گہرائی سے پڑھوں.
ٹھیک,
تو چلیں اس بہانے سیرت کو گہرائی سے پڑھنے کا موقع بھی ملے گا اور ناظرین کے لیے ایک الگ سے سلسلہ بھی ہو جائے گا. تو یوں ہم نے کچھ 6-8 مہینے پہلے ہی اس کو سوچا تھا
جی جی,
اور پھر آہستہ آہستہ ایک کلام آپ کو بھی یاد ہوگا, ہم نے چاہا کہ یہ کلام جو ہے وہ اس کی ہم کو ویڈیو بھی بنا لیں
جی,
رات کو یا بچے وغیرہ پڑھ لیں تو وہ بھی دکھا سکیں
جی.
اس میں تو خیر کامیابی نہیں ملی اور سلسلہ بہرحال ہو گیا, بڑی مشکلات آئیں لیکن ہو گیا. اور جس دن آخری سلسلہ ہوا نا, جس دن آخری قسط تھی, تو قدرتی طور پہ میرے دل میں ایک بات آئی کہ میں 29 سمجھ رہا تھا, 29 کا مطلب ایک مہینہ نہیں 3 مہینے تھے. اگر ایک قسط کو آپ ایک دن کا گیپ دے کر ریکارڈ کرواتے ہیں تو 2 مہینے آپ انگیج ہو گئے, تین دن کا گیپ دے کر ریکارڈ کرواتے ہیں تو 3 مہینے آپ انگیج ہو گئے. تو اس سلسلے نے مجھے 1 مہینہ نہیں 2 مہینے نہیں 3 مہینے انگیج رکھا.
اشفاق بھائی, یہ جیسے امام بسیری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا معروف, تو زیادہ معروف تو ہے مفتی صاحب, وہ قصیدہ بردہ ہی ہے, لیکن بہرحال یہ جو قصیدہ محمدیہ اس کی بھی اپنی شان و شوکت ہے, اور بالخصوص اس کی عظمت سمجھنا ہو تو جن جو ناظرین ابھی دیکھ رہے ہیں اور سلسلہ شان محمدی باقاعدہ نہیں دیکھ سکیں تو ان سے میں عرض کروں گا, مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے, اس کے اوپر ہم نے اس کی ایک ساتھ اپلوڈ کر دی ہے, وہاں سے آپ اس کی ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے عشق رسول بھی بڑھے گا, شان مصطفیٰ سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی, اور قصیدہ محمدیہ کی جو ایک جامعیت ہے اور انفرادیت ہے وہ بھی انشاءاللہ پتہ چلے گی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ایسا کلام ہے جس میں محمد کی ردیف آتی ہے, اس میں محمد کی ردیف آتی ہے.
بالکل ہے, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے محمد کے ردیف کے ساتھ کلام لکھا. یہاں پر یہ مماثلت ہے کہ قصیدہ محمدیہ میں ہر مصرے کے پہلے محمد آتا ہے
جی,
محمد اشرف العرب والعجم, محمد خیر من یمشی علی قدمی, اس طرح سے. اور اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ زہ عزت و اعتلاء محمد, کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد,
سبحان اللہ,
مکان عرش ان کا, فلک فرش ان کا, ملک خادمان سرائے محمد, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد.
اشفاق بھائی, ویسے تو میں انسسٹ تو نہیں کروں گا لیکن اگر طبیعت تقاضا کرتی ہے تو کچھ ہمیں جو ہے وہ آپ
نے اگر کہا ہے تو بولنا نہیں,
ایک آدھ شعر پیش کر دیتا ہوں.
جی,
اعلیٰ حضرت نے اس طرح لکھا ہے, اور سیرت کے حوالے سے تو یہ نہیں کہیں گے, یہ نعت کا ایک انداز ہے
جی.
سیرت پر جیسے کہ قصیدہ محمدیہ میں سیرت کا بھی بیان ہے
جی,
اس کلام میں نارملی سیرت کا وہ بیان ہمیں نظر نہیں آتا. دو انداز ہیں اعلیٰ حضرت کے, بلکہ اگر یوں کہہ لیں کہ 3 انداز ہیں نعت کہنے کے.
جی,
تو پہلا انداز تو ہے کہ نعت کہہ رہے ہیں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے,
اوصاف
بیان کر رہے ہیں، تیرے تو وصف عیب تنہی سے بری. دوسرا انداز ہے وہ سیرت نگاری کا ہے، اس پر کئی اشعار بیان ہم کر سکتے ہیں. اور تیسرا انداز ہے تنبیہ کا، تفکر کا اور جھنجھوڑنے کا انداز، کہ سونا جنگل رات اندھیری، شائی بدلی کالی. تو بنیادی طور پر اعلیٰ حضرت کے یہ تین شاعرانہ انداز ہمیں نظر آتے ہیں.
ٹھیک ہے،
اور ایک چوتھے کو بھی شامل کر لیں، استغاثہ.
استغاثہ بھی ہے، وہ نعت کے تحت نارملی وہ آ جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں. تو یہ اعلیٰ حضرت کے رنگ ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا، زہِ عزت و اعتلائے محمد، زہِ عزت و اعتلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں محوِ لقائے محمد. دمِ نزع جاری ہو میری زبان پر، محمد 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 خدا محمد 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 خدا محمد عصائے کلیم اشتہا غضب تھا گروں کا سہارا، عصائے محمد خدا خدا چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم.
مفتی صاحب، اگر یہ بھی تھوڑا واضح ہو جائے ہمارے ناظرین پر کہ قصیدہ ہوتا کیا ہے، اور یہ قصیدہ، ویسے تو آپ نے بتایا کہ محمد ہر مصرے میں اس کی جو تکرار ہے اس کو ایک منفرد بناتی ہے، کیونکہ شاعر کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ ہر مصرے میں ایک موتی کو پرو دے، کیونکہ اسے مختلف الفاظ کا سہارا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑے فن کی علامت ہے کہ اتنا التزام کر کے رکھنا کسی چیز کا. آپ کیا فرماتے ہیں قصیدہ ویسے کیا چیز ہے، قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ لوگ نارملی سنتے ہیں قصیدہ معراج، قصیدہ نور، قصیدہ بردہ، قصیدہ کیا ہوتا ہے؟
عام طور پر جو طویل کلام ہے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے.
طویل کلام،
اب جو طویل کلام ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوگا، جیسا کہ قصیدہ معراجیہ جو ہے اس کا پس منظر ہے معراج کو بیان کرنا، قصیدہ محمدیہ جو ہے نبی اکرم علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرنا،
صحیح.
قصیدہ بردہ جو ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ چار سے پانچ اس کے اندر ابواب ہیں کہ ہر ہر باب کے تحت پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. تو اسی طریقے سے امام بصیر رحمۃ اللہ تعالی کا ایک اور قصیدہ ہے، قصیدہ حمزیہ.
اچھا،
اور خاص طور پر جو اہل مغرب ہیں، مراکش کے لوگ، تیونس کے لوگ،
اچھا،
اور مورکو کے لوگ، یہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں.
اچھا،
اور قصیدہ حمزیہ اگر عربی فونٹ کے ساتھ آپ لکھیں تو تقریباً انہی کے جو ہے نا وہ ویڈیو سامنے
پڑے ہوئے آتے ہیں،
اور 400 سے زیادہ اس میں اشعار ہیں.
اچھا، کچھ اس کا کوئی شعر اگر یاد ہو آپ.
حمزیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو ردیف ہے وہ ہے الف اور حمزہ. آخری جو آتا ہے اس کے الف اور حمزہ آتا ہے، قصاؤ رداؤ.
اچھا،
یوں کر کے جو نا وہ ختم ہوتا ہے قافیہ اس کا اس انداز پر ہے.
صحیح.
اب اس کا کوئی شعر تو مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ وہ عام طور پر پڑھا نہیں جاتا.
صحیح.
ہمیں وہ چیزیں یاد ہوتی ہیں جو عام طور پر سنتے ہیں، کانوں میں اس کی آواز آتی ہے، لیکن میں نے اس کو سنا ہے. اچھا، 12 ربیع الاول کی رات کو یہ جو مغربی ممالک ہیں، وہ مغربی ممالک نہیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں.
صحیح.
یہ بلاد مغرب کہلاتے ہیں، مراکش، تونس، مورکو وغیرہ. تو ان کے اندر یہ التزام ہے کہ ان کی مساجد میں ایک ہی نشست میں قصیدہ حمزیہ پڑھا جاتا ہے.
اچھا.
اور بڑا پیارا پڑھا جاتا ہے. امام ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی کی شرح جو ہے وہ میں نے پڑھی ہے.
اچھا.
اس قصیدے کے تحت, اور اس قصیدے کا جو انداز ہے قصیدہ بردہ کی طرح نہیں ہے کہ اس کے ابتدا غزل سے ہو, بلکہ اس کا انداز ہے سیرت.
اچھا.
یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وقت ولادت سے لے کر آخر تک. پہلے جو اشعار ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت ولادت کے وقت جو واقعات رونما ہوئے, پھر آپ کی پیدائش, پھر بچپن, پھر آپ کا ہجرت کے لیے نکلنا, پھر آپ کے رفقا, پھر جہاد کرنا, پھر آپ کے ساتھی. تو یہ اس کا انداز
ترتیب ہے.
بالکل ترتیب آ رہا ہے قصیدہ حمزیہ کا. اور سیرت کی اگر کوئی کتاب پڑھنا ہو عربی میں, احادیث کی جس میں پڑتال بھی ہو, احادیث پر تبصرے بھی ہو, نقد بھی ہو, جمع بھی ہو, تو امام ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی کی جو شرح ہے اس قصیدہ.
اچھا.
پر بڑی کمال کی شرح ہے. تو میں اس کو
قصیدہ
محمدیہ حمزیہ پر,
حمزیہ پر
ایک ساتھ دو کام ہو جائیں گے.
دو کام,
حمزیہ بھی پڑھ لیں گے اور سیرت بھی پڑھ لیں گے.
اور بڑی پیاری شرح. مثال کے طور پر وہ بیان کرتے ہیں کہ جی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درخت آئے, تو یہ واقعہ کتنی دفعہ پیش ہوا.
اچھا.
بالکل اس کا استیاب کر کے اتنی مرتبہ پیش ہوا, یہ روایتیں بہت بڑے محدث ہیں. تو وہ جو حدیث کا رنگ ہے اس کے اندر وہ بڑا پیارا نظر آتا ہے. اور ہر بات پر انہوں نے جوہر دکھائے ہیں. علم جوہر زیادہ طویل بھی نہیں ہے. جدہ سے یہ کتاب بڑی شاندار طریقے سے شائع ہوئی ہے. میں کافی عرصے سے اس کی تلاش میں تھا, تو کوئی دو ڈھائی سال پہلے مجھے شرح ملی. اعلیٰ ذات علیہ الرحمٰن اس کے حوالے فتاوی رضویہ میں کئی مقامات پر بیان کیے ہیں.
اچھا.
میں ایک اور رسالہ پڑھ رہا تھا فتاوی رضویہ شریف میں, وہ کسی اور موضوع پر تھا. اس میں ایک ایسی کتاب کا بھی حوالہ تھا, یعنی ایک ایسے بزرگ نے بھی اس کی شرح لکھی, کہ جس کتاب کا کو جو ہے وہ جو تباد کرنے والے تھے, تخریج کرنے والے, وہ ان کو بھی نہیں ملی. انہوں نے جگہ خالی چھڑی ہوئی ہے. اچھا, میں نے بھی وہ کتاب نہیں دیکھی. قصیدہ حمزیہ کی دو تین اور شروعات بھی ہیں میرے پاس.
اسے اب یہاں پہ کتاب کی بات چلی, آپ نے تو قصیدے کی شرح کے حوالے سے بات کی ہے, لیکن بالخصوص شان محمدی سلسلے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں شان و عظمت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کے مختلف گوشے بھی بعض جگہ پہ آپ نے ڈسکس کیے ہیں. تو بالخصوص سیرت مصطفیٰ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سادہ سی بات یہ ہے کہ بہت ساری کتابیں دستیاب ہیں, لیکن کیونکہ آپ کی تیاری کے دوران میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو ہے ایک کافی اچھی خاصی لائبریری تو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے تھے, تو سیرت پر کتنی اقسام کی کتابیں دستیاب ہیں, ہم کیا کہیں کہ کیا کیٹیگری بنتی ہے سیرت پر جو کتب دستیاب ہیں اس کے اعتبار سے, یا جو ہمارے اسلاف نے لکھی ہیں؟
دیکھیں, سیرت ہوتا کیا, سیرت کیسے کہتے ہیں؟
ٹھیک ہے.
سیرت کے لفظی معنی تو ہے, سیر کا معنی ہے چلنا.
ٹھیک ہے.
رفتار کو, انداز کو سیر کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
سیر کہتے ہیں, سیر کی پھر اس کی جمع ہے سیر.
ٹھیک ہے. سیر
کتب فقہ کے اندر کتاب سیر وہ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ لفظ سیر, سیرت جو ہے تا تو ایک فارسی مرکب ہے.
ٹھیک.
عربی میں تو اس طرح نہیں کہتے, دوسری کھڑی حمزہ والی تا آتی ہے, سیرہ بولتے ہیں. تو سیرت جو ہے یہ ایک فن کا نام ہے اس وقت.
ٹھیک ہے.
وہ فن جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال, آپ کی عادات, آپ کا انداز, آپ کے فضائل, آپ کے کمالات, آپ کے معجزات, ان چیزوں کو جس میں جمع کر دیا گیا, اور بالخصوص آپ کے جو ماہ و سال ہیں, یعنی اعلان نبوت سے قبل کا عرصہ, پھر ہجرت مکہ سے ہجرت, پھر پہلا سال ہجرت کا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ماہ و سال کے اعتبار سے, فضائل و کمالات کے اعتبار سے جس فن کے اندر یہ گفتگو بیان کی جاتی ہے اسے سیرت کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. یعنی یہ پورا ایک شعبہ بن گیا علم کا,
پورا ایک مضمون اور سبجیکٹ ہے.
ٹھیک ہے.
سیرت ایک بہت طویل سبجیکٹ ہے, اگرچہ کہ سیرت کا ماخذ قرآن و حدیث ہے, اور حدیث جو ہے وہ ایک الگ فن ہے, سیرت ایک الگ فن ہے.
ٹھیک ہے.
یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. حالانکہ حدیث جو ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول, فعل اور تقریر کا مجموعہ ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس کو سیرت کیوں نہیں کہا گیا؟
صحیح.
اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کی جو بنیادی کتابیں ہیں
جی,
اس کو جمع کیا گیا جو اس کا ایک بنیادی مقصد تھا, احکام کا حصول. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا امام ان سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ موطأ شریف دمن کرتے ہیں تو اس کی ترتیب ابواب پر رکھی جاتی ہے.
صحیح.
کہ بھائی نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، بیو کے مسائل، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بارے میں کیا فرامین ہیں.
ٹھیک.
تو ان کا جو مقصد تھا وہ رکھا گیا، ترتیب یہ رکھی گئی کہ احادیث جمع ہو اور پھر اس کے ضمن میں احکام پر بحث کی جائے، احکام پر گفتگو کی جائے. اب مثال کے طور پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ہے تو اس بارے میں کہ امت کے کیا احوال ہوں گے، امت جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے، لیکن اس کے اندر ایک نماز کا بھی مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک قوم تھی یعنی یہود، زہر صبح سے لے کے زہر تک کام کیا، نصارہ انہوں نے زہر سے لے کے عصر تک کام کیا، اور میری امت عصر سے مغرب تک کام کیا. پچھلی قوموں کو ایک ایک قرات یا ایک ایک جو ہے نا وہ اجر ملا، میری جو امت ہے اس کو دو اجر ملے. تو پچھلی دو قوموں نے کہا کہ ہمیں دو اجر کیوں نہیں ملے،
ہم نے تو زیادہ کام کیا،
زیادہ کام کیا، وقت زیادہ تھا. اور تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں جو دیا گیا تمہارا حق تھا، انہیں جو دیا گیا یہ میرا فضل ہے.
سبحان
اللہ. اب یہ حدیث ہے تو امتوں کی فضیلت کے بارے میں،
صحیح،
لیکن علماء نے نماز کا بڑا ہی پیارا مسئلہ اس سے اخذ کیا ہے.
اچھا.
کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ظہر کا وقت جو ہے وہ عصر سے زیادہ ہے،
طویل ہے،
ظہر کا وقت عصر سے طویل ہے، جب یہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے نا،
یعنی ڈیوریشن جو ہے اس کا،
جب یہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے، اور یہ فضیلت اسی وقت ثابت ہوگی جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف مانا جائے.
اللہ اکبر، زبردست.
امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عصر پڑی جائے گی سایہ اصلی کے دو مثل ہونے کے بعد.
ٹھیک.
اور وہ وقت پورا سال کے اگر روٹین دیکھیں تو کم ہی ہوگا.
صحیح.
اگر ایک مثل کے بعد پڑی جائے تو کچھ
عصر کا وقت زیادہ ہو جائے گا،
عصر کا وقت زیادہ ہو جائے گا،
ظہر کا تھوڑا رہے گا.
تو اب اس یہ روایت تو سیرت کی ہے اور فضیلت کی ہے،
امت
کی فضیلت نبی اکرم علیہ السلام کی فضیلت ہے، لیکن اس میں نماز کا بھی ایک مسئلہ موجود ہے، وہ ضمناً موجود ہے،
یہ ذہانت ہے، وہ
یہ ضمناً موجود ہے. لیکن احادیث کے اندر جو کتب احادیث میں روایت نکل کی گئی اس میں ضمناً فضائل بھی پائے جا رہے تھے، لیکن وہ اصل تھی احکام کے لیے.
ٹھیک
ہے. کہ نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ صف سیدھی رکھی جائیں.
جی.
صف سیدھی رکھی جائیں، اس بارے میں حدیث تھی. اس کے آگے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں، یہ جو آنکھیں ہیں
جی،
ان سے دیکھتا ہوں، اسی طریقے سے میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں.
سبحان اللہ.
حدیث ہے صف کے بارے میں، صف کا جو باب ہے صف سیدھی رکھی جائیں، وہاں علماء نے بیان کیا، لیکن ضمناً اس کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جسمانی کیفیت ہے، جسمانی ساخت ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ بھی بیان ہو رہی ہے،
معجزہ بھی بیان ہو رہا
ہے، یہ بھی بیان ہو رہا ہے. اب اس طرح کی جو روایتیں ہیں وہ کچھ چیزیں ضمناً پائی جائیں گی، کچھ چیزیں نماز کے باب میں، روزے کے باب میں. تو علماء نے کیا کیا کہ اس طرح کی چیزوں کو الگ کیا، اس طرح کی روایات کو الگ کر کے سیرت کی کتابوں میں جمع کیا.
ٹھیک.
اس لیے سیرت جو ہے ایک الگ فن بن گیا.
صحیح.
یعنی حدیث جو ہے وہ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کل ہے، سیرت ایک جز ہے،
اور اسی میں سے نکلا ہے، یہ اتر
اسی سے نکلا ہے، فقہ بھی اسی سے نکلا ہے.
ٹھیک.
تو یوں سیرت ایک پورا فن ہے.
ٹھیک.
جس میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال، آپ کی کمالات، آپ کی سیرت، آپ کی خوبی، ان پر گفتگو کی جاتی ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ کتب سیرت کتنے انداز کی ہیں.
جی.
اس سلسلہ کرنے سے پہلے شاید میں اس کا جواب نہ دے پاتا.
اچھا.
اس سلسلہ کرنے کے دوران جو میں نے کتابیں پڑھنا
شروع، آج کا سلسلہ سلسلہ شان محمد،
سلسلہ شان محمد
بات،
کتاب پڑھنا شروع کی، تھوڑا گہرائی میں جانا شروع کیا. ابھی تو خیر میں کنارے پر ہوں، گہرائی کو دیکھ رہا ہوں، بہت لمبی گہرائی ہے. تو میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ ہم کم از کم پانچ کیٹیگری میں سیرت کی کتابوں کو تقسیم کر سکتے ہیں.
یعنی عنوان سیرت ہی ہوگا لیکن اس کی کیٹیگریز بنائیں گے تو پانچ بن جائیں گے،
کیٹیگریز ہوں گی اس کے.
ٹھیک ہے.
ہر کیٹیگری ڈفرینٹ انداز کی ہوگی. ایک کتابیں وہ ہیں سیرت کی کہ جس کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، آپ کے جو عادات ہیں، معمولات ہیں، آپ کی جو کیفیات ہیں، وہ ماہ و سال کے اعتبار سے بیان کی گئی ہیں. یعنی التزام کیا گیا کہ جی ماہ و سال کے اعتبار سے اس کے اندر واقعات کو درج کیا جائے گا.
25 سال کی عمر میں یہ ہوا، پھر 30 سال کی عمر میں یہ ہوا، یہ اس طرح سے
بالکل اسی انداز پر.
ٹھیک،
اب آپ اردو میں دیکھیں سیرت مصطفیٰ اسی انداز
اسی انداز
رسول عربی اسی انداز پر ہے، منظور مصاحب کی جلوہ جانانا اسی انداز پر ہے، عربی کتابیں بھی اصل اسی انداز پر ہیں.
اچھا،
اور ایک بڑی پیاری عربی کتاب مجھے یاد آیا، اس کا نام بھی لینا چاہیے، سبل الہدا والرشاد.
جی،
سبل الہدا والرشاد جو ہے عربی میں کتاب ہے، انتہائی شاندار کتاب ہے بھائی، ترجمہ بھی سنا اس کا ہو چکا ہے.
اچھا،
یعنی ایک جلد تو اس کی معراج پر ہے، صرف صرف معراج پر ایک جلد ہے.
ٹھیک،
اور روایتیں اور احادیث اور تقسیم بندی تو اس پر،
یہ کچھ کتابوں کے جو ہے مختلف امیجز بھی دکھا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، امیجز دکھا دیے، سب کے تو ہم نہیں اویلیبل کر سکے، لیکن کچھ کتابوں کے امیجز اس نیت سے دکھا رہے ہیں کہ
وہ
اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پڑھنے کا ذہن بنے گا.
اب انوار جمال مصطفیٰ،
جی جی جی،
اس کے اندر یہ انداز نہیں ہے.
جی، مختلف
کتاب سیرت کی ہے لیکن ماہ و سال کا انداز نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
تو سیرت کی کتابوں کی دوسری کیٹیگری وہ ہے جس میں ماہ و سال کی ترتیب مد نظر نہ ہو.
ٹھیک ہے،
بلکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف فضائل اور کمالات بیان کرنا مقصود ہو.
ٹھیک،
یعنی ماہ و سال کے اندر تو واقعات بیان
ترتیب سے آ رہے ہیں،
کون سے وفود آپ سے ملنے آئے، کن بادشاہوں کو آپ نے خط لکھا، کون سا غزوہ کب ہوا، جو معاہدے ہوئے مختلف، وہ صلح حدیبیہ ہوئی، وہ کیا پس منظر تھا، کیا واقعات تھے، کیوں ہوئی، کیا فوائد ہوئے، اس پر وقتی طور پر صحابہ اکرام علی مردوان کو جو اشکال تھا وہ کس طرح دور ہوا، یہ پوری ایک گفتگو ہے. اور پہلی قسم کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں یہ بیان ہوتی ہے، لیکن دوسرے طرز کی جو کتب ہیں اس کے اندر صرف اور صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل اور کمالات ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں،
موضوع کے ساتھ،
صرف موضوع کے ساتھ. اب اس میں سب سے سر فہرست ہے شفا شریف.
شفا شریف،
امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنی محبت کے ساتھ یہ کتاب لکھی اور اتنی ٹوٹ کر یہ کتاب لکھی، دنیا بھر میں یہ کتاب مشہور ہے.
جی،
یہ ہم نے اس کا نسخہ رکھا ہوا ہے برکت کے لیے،
ماشاءاللہ.
یہ شفا شریف ہی ہے،
المدد الفیاض،
یہ ایک جلد میں عربی میں ملتی ہے.
اچھا،
اور اس کے ساتھ حاشیہ بھی ہے، تھوڑی جو ہے وہ تھوڑی طویل بھی ہو گئی ہے، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چھپی ہوئی کوئی جلد نہیں دیکھی آج تک،
ماشاءاللہ.
اندر سے بہت بہت خوبصورت چھپی ہوئی ہے.
اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یہاں رکھوائیے یا اس کتاب کی آپ کے
ایک برکت بھی ہوگی، کتاب کا نام بھی وہ برکت کا باعث ہے.
علماء نے یہاں تک لکھا کہ شفا گھر میں ہو شفا شریف تو انشاءاللہ بیماریاں بھی دور ہوں گی.
سبحان اللہ،
ایسی زبردست کتاب.
اچھا، اس کا ترجمہ دو جلدوں میں ملتا ہے.
جی،
اردو میں ترجمہ علماء اہل سنت نے کیا ہے.
جی،
دو جلدوں میں ملتا ہے، تو یہ بہت پیاری کتاب، یعنی اس کا ایک باب ہوگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی اوصاف، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات و اطوار، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مانوی اوصاف. اب مانوی اوصاف میں آپ کا بہادر ہونا، آپ کا حسین و جمیل ہونا، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، ان سب چیزوں کو بیان کر کے پھر احادیث بیان کی جائیں گی، آیات بیان کی جائیں گی. تو اس طرح کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. تو شفا شریف ہو گئی،
مفتی احسان صاحب نے پورا سلسلہ بھی
پورا سلسلہ اس کتاب
سے شفا شریف کے نام
استیاب کیا ہے، ماشاءاللہ. تو بڑا پیارا سلسلہ ہے، وہ بھی دیکھیے.
یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ اس کتاب کو آڈیو بک اور مزید تفصیل کے ساتھ سننا ہے تو مفتی احسان صاحب کا جو سلسلہ ہے وہ بہترین سلسلہ ہے،
درس شفا.
درس شفا، اور جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک سے زائد طلبہ کو جو اس سلسلے میں شریک رہے، پروگرام میں سبق کے دوران شریک رہے، نبی اکرم علیہ السلام کی زیارت ہوئی.
سبحان اللہ،
تو یہ کتاب جب بھی پڑھی جاتی ہے تو انوار و تجلیات لے کر آتی ہے اپنے ساتھ. اچھا، مدارج النبوہ،
مطلب یہ تو عربی میں ہے نا.
جی جی،
ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی بہت بڑی تعداد، بلکہ اکثر جو ہے وہ تو اردو پڑھنے والے.
جی جی،
تو آپ ترجمہ لے لیں.
میں نے عرض کیا کہ علماء اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا ہے،
اس کا تو آسان
ہے، ترجمہ ہے جو علماء اہل سنت کا ملتا ہے، بہت اچھا ترجمہ ہے.
ٹھیک،
وہ پڑھا جا سکتا ہے. پھر مدارج النبوہ ہے، شیخ محقق کی جو کتاب ہے، دو جلدوں پر شائع ہوئی ہے. وہ بھی اصل تو اپنا اردو میں نہیں تھی، غالباً فارسی میں، تو اس کا بھی ترجمہ علماء اہل سنت نے کیا ہے، وہ اس کا رنگ بھی یہی ہے. اس کے بعد جو ہے انوار جمال مصطفیٰ ابھی دکھائی جا رہی تھی.
جی،
اس کا رنگ بھی یہی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف پر یہ لکھی گئی کتاب ہے. ایک اور کتاب
یہ لکھنے والے مفتی نقی علی خان صاحب.
مفتی نقی علی خان صاحب امام اہل سنت کے والد ماجد, بڑی پیاری کتاب لکھی گئی ہے. اگرچہ کہ ضرورت اس بات کی ہے اس کتاب کو جدید انداز میں شائع کیا
ہے, بہت اس کی لکھائی پرانی ہو گئی,
بہت پرانے انداز پر چھپی ملتی ہے اور مضمون ڈھونڈنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے.
اعلی حضرت بھی اس کے کچھ حوالے کبھی دیا کرتے ہیں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. یعنی میں نے بڑی محنت کرنے کے بعد ایک چیز میں نکال رہا تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے اسماء ایسے ہیں کہ جو قرآن نے بیان کیے, اس کی میں نے ایک تعداد بیان کی. اچھا میں نے اس کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں کسی مبلغ کا مضمون تھا, تو انہوں نے انوار جمال مصطفیٰ سے اس سے کہیں زیادہ تعداد بیان کی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ دیکھو میری نظر سے یہ کتاب چک گئی, میں اسے پڑھ نہیں پایا. اس کو پڑھتا تو میں جو اتنی محنت کی تھی وہ ایک دم اس میں مل جاتی.
زبردست.
تو یوں علم کی تو وسعت ہے نا, اور پھر سیرت کا تو کسی ایک پہلو پر آپ گفتگو کریں اس میں تو جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنی راہیں جو ہے نا کھلتی جاتی ہیں, تفصیل سامنے آتی جاتی ہیں.
وسعت سلطنت مصطفیٰ بھی اسی کیٹیگری میں رکھیں گے.
میں آگے آتا ہوں اس پر. ایک اور کتاب اشاق بھائی کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے.
واہ.
جواہر البحار.
سبحان اللہ.
پانچ جلدوں پر یہ کتاب ہے, اور کمال یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں جیسا کہ شارع بخاری ہیں علامہ غلام رسول رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, محدث اعظم پاکستان کے صاحبزادے تھے, ایک جلد کا تو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اس کا.
اچھا.
اور بھی بڑے جو علماء ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ایک ایک جلد کا. پانچ جلدوں پر یہ کتاب ہے, اردو میں بھی پانچ جلدیں ہیں اور عربی میں مختلف نسخے ہیں اس کے, ایک تو دو جلدوں پر ہے.
یہ بھی اسی طرح لکھا گیا.
اس کا موضوع سیرت, اس کا موضوع فضائل و کمالات ہے.
یہی دوسری کیٹیگری.
دوسری کیٹیگری کی لیکن بڑی انوکھی کتاب ہے.
اچھا.
اب جواہر جوہر کی جمع ہے, جوہر گوہر نایاب کو کہتے ہیں,
موتی
موتیوں کہتے ہیں. امام یوسف نمہانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عشق رسول تھے, بہت بڑے عشق رسول تھے. صرف ان کی یہ کتاب نہیں, ان کی اور بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر یعنی ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ سیرت کی کتابوں کے لکھنے پر ہی گزرا ہے, لیکن انہوں نے کوئی عام کتابیں نہیں لکھی. جواہر البحار کے اندر, بحار کہتے ہیں سمندروں کی جمع ہے, بحر کی جمع بحار, جوہر کی جمع جواہر. انہوں نے اپنی کتاب کا نام جواہر البحار لکھا کہ سمندروں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو موتی جمع کیے جاتے ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں. یہ کتاب ان کی اپنے لکھی ہوئی نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا کہ سیرت کے موضوع پر اکابرین امت میں سے جس نے جو عمدہ لکھا تھا وہ جمع کر دیا.
اچھا. تالیف کہیں گے اس کو.
تالیف ہے یعنی امام, بلکہ تالیف میں بھی یہ انداز نہیں ہوتا کہ پورا پورا چیپٹر کسی کے حوالے سے بیان کیا جائے.
اچھا.
اس میں ایک آدھ پیراگراف ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے تو پورا پورا چیپٹر نقل کیا ہے کہ امام نووی نے, آئیے دیکھتے ہیں کیا بیان کیا.
اچھا.
آئیے دیکھتے ہیں علامہ رازی نے کیا بیان کیا, آئیے دیکھتے ہیں امام قاضی ایاز نے کیا بیان کیا.
گویا کہ بزرگوں کے عقیدے بیان کر دیے.
یعنی عقیدے نہیں, بزرگوں نے سیرت میں, مثال کے طور پر امام فخر الدین رازی کا انہوں نے کلام لکھا.
صحیح. اب انہوں نے ہو سکتا ہے تفسیر میں لکھا.
کس انداز پر لکھا؟ کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر جو آیات ہیں ان, وہ آیات ظاہر بات تو قرآن پاک میں بکھری ہوئی ہیں.
جی جی جی.
ایک جگہ نہیں ہے. تو انہوں نے پوری تفسیر کبیر پڑھی, مفاتیح الغیب اصل نام ہے.
اچھا.
تو وہ پڑھنے کے بعد وہ آیات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعریف بیان کی گئی. ان آیات کے ضمن میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے جو کلام کیا, اور امام فخر الدین رازی جو کلام کرتے ہیں وہ اہل علم جان سکتے ہیں کس طرح کا کلام ہوتا ہے, شرح اور بس کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ. صرف وہ کلام لے کے اس کا خلاصہ ایک چیپٹر یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا کہا.
صحیح.
امام نابلسی نے کیا کہا. یعنی جو امت مسلمہ کے اندر وہ افراد, وہ ہستیاں, وہ علم کے مینارے گزرے ہیں جنہوں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق لکھا ہے, ان کے لکھے ہوئے میں سے بھی جو عمدہ ہے وہ عمدہ انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کر دیا.
اسم مسمی ہو گئے جواہر البحار.
بالکل. اسی لیے اس کتاب کا نام انہوں نے جواہر البحار رکھا.
صحیح.
اور اس کتاب کی کوئی ترتیب نہیں ہے.
اچھا.
کہ جناب اس کتاب کا جو موضوع ہے کہ بچپن سے جوانی اور پھر بعد کے واقعات,
بزرگوں کے اعتبار سے انہوں نے کیٹیگری بنائی.
بزرگوں کے اعتبار سے بھی نہیں بنائی, مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ ست بار سے بنائی ہے.
اچھا.
بس ہر باب ایک نئی دنیا ہے.
واہ.
ایک نئے دریچے کھولتا ہے سیرت کے, فضائل و کمالات کے نئی چیزیں بیان کرتا ہے, اور وہ عشق و محبت والے واقعات, وہ نکات. مثال کے طور پر ایک انہوں نے چیپٹر باندھا امام ماوردی رحمۃ اللہ تعالی کے کلام سے. امام ماوردی رحمۃ اللہ تعالی بڑے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, غالباً پانچویں صدی کے, ان کی بڑی مشہور کتاب ہے ادب الدین و دنیا, تصوف کے موضوع پر, اخلاقیات کے موضوع پر بیسکلی کتاب ہے اور پڑھنے جیسی کتاب ہے. یعنی احیاء العلوم اور کیمیا ساتھ تو مشکل کتابیں شمار ہوتی ہیں, یہ اسی موضوع پر آسان ترین کتاب ہے.
اچھا.
اور ماخذ ہے, یہ ماخذ ہے, غالباً امام غزالی بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں.
اچھا.
ماخذ کتابوں میں سے. تو ایک باب یہ باندھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل ہیں ان کو پہچانا کس طرح جائے, یعنی آپ کے اخلاق ہیں. اب امام ماوردی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے فلسفی تھے, بہت بڑے عالم تھے, ایک بڑا دماغ تھا. اب وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی کسی کے اخلاق کو پہچاننے کے 6 زاویے ہوتے ہیں, 7 زاویے ہوتے ہیں. نمبر 1, یہ دیکھا جاتا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہر زاویے سے ہم نبی اکرم علیہ السلام کے اخلاق دیکھیں.
سبحان اللہ.
یہ بھی پایا گیا, یہ بھی پایا گیا, یہ بھی پایا گیا. اب سیرت کی عام کتابوں میں تو اس انداز میں گفتگو نہیں ہوتی. تو امام ماوردی کے کلام میں بہت ساری چیزیں ہوں گی, اس میں سے انہوں نے ایک عمدہ چیز اٹھا کے اپنی کتاب میں
جواہر البحار میں
داخل کر دی.
سبحان اللہ.
جواہر البحار کا
سبحان اللہ.
اچھا. اور بہت ساری کتابیں ہیں جس کا موضوع ہی صرف فضائل و کمالات ہیں.
سبحان اللہ.
تیسری کیٹیگری کہ جو کسی ایک موضوع پر لکھی گئی ہو, یعنی سیرت کے اوصاف ہے نا, جیسا کہ مروز بھائی جس کتاب کا نام لے رہے تھے, تو یہ کتاب اسے ملتی نہیں ہے, اعلیٰ حضرت کی کتاب ملتی نہیں ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسلام سے کتاب ہے
سلطنت.
پیارے آقا علیہ السلام کے اختیارات ایک موضوع ہے. تو تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے اوصاف, فضائل و کمالات میں سے کسی ایک موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہوں, جیسا کہ تجلی الیقین, امام علیہ السلام کا رسالہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے امام ہیں, تمام سے افضل ہیں. صرف اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا گیا ہے,
بہترین کتاب.
امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک رسالہ ہے, علم عنہ سے پیارے آقا علیہ السلام کے فیصلوں کے نام سے شائع کیا. اس رسالے کا موضوع یہ ہے کہ قاضی اور جج جو ہے گواہوں کا محتاج ہوتا ہے, اس کے سامنے بھی اگر قتل ہو تب بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتا.
اچھا.
گواہی لے گا, گواہی پر فیصلہ کرے گا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف یہ ہے کہ آپ نور باطن سے حقیقت کو ملاحظہ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں.
صحیح.
اور اس طرح کے فیصلوں کی مثالیں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کتاب میں بیان کی ہے. اسی طریقے سے امام سیوطی کی کتاب ہے خصائص کبریٰ, کہ پیارے آقا علیہ السلام کے وہ اوصاف جو آپ میں پائے جاتے ہیں, آپ کے علاوہ کسی میں نہیں پایا جاتا.
خصوصیات جو ہیں.
تو ایک وصف جو آپ کا یہ ہے, اس پر پوری کتاب لکھی ہے, دو جلدوں میں یہ بھی ملتی
ہے. بات ہے.
تو تیسری کیٹیگری وہ ہے جس میں نبی اکرم علیہ السلام کے فضائل و کمالات کسی ایک فضیلت کو لے کے, ایک وصف کو لے کر کتابیں لکھی جائیں. امام نعمانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کتاب میں ایک چیپٹر قائم کیا, 3 سے 4 صفحات اس کے ہیں صرف. امام عز الدین بن سلام جو ہیں سلطان العلماء, ان کی کتاب ہے منیت اصول فی تبدیل رسول, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں تمام انبیاء سے, انتہائی شاندار کتاب ہے. ایک موضوع ہے اور اس پر کتاب لکھی گئی ہے.
اچھا.
اسی طریقے سے ختم نبوت پر کوئی کتاب ہو, آپ کی سخاوت پر کوئی کتاب ہو.
صحیح.
اردو میں علماء اہل سنت نے اس طرح کے بہت سارے کتابیں لکھی ہیں.
صحیح.
پیارے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک پر, پیارے آقا علیہ السلام کی خوشبو پر, آپ علیہ السلام کے اخلاق پر, ایک ایک وصف پر کتابیں, یہ اس کی ایک جو ہے وہ کیٹیگری ہے.
صحیح.
تین طرح کی کتابیں بیان کی میں نے. چوتھی طرح کی جو کتابیں ہیں وہ بھی بڑی انوکھی ہیں, وہ یہ ہیں کہ جو نعتیہ کلام لکھے گئے ہیں.
صحیح.
جیسے قصیدہ حمزیہ ہو گیا, قصیدہ بردہ ہو گیا, اسی طریقے سے بانس سواد جو ہے حضرت قاب بن زہر دیدنوں کا قصیدہ ہے, اس کی شروعات بھی لکھی گئی ہیں. اسی طریقے سے ادائے کی بخشش کی شروعات ہو گئی. اسی طریقے سے شیخ اپنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک قصیدہ ہے اطیب النعم, اس کی شرح خود آپ نے بھی لکھی ہے. اور اسی طریقے سے جو قصائد کی شرح علماء نے جب لکھی ہیں تو اس کے ضمن میں ایک بہت بڑا ذخیرہ مارد وجود میں آیا ہے کہ علماء نے اس کے تحت جو ہے نا اشعار کے تحت پیارے آقا علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے, احادیث جمع کی, کمالات بیان کیے, ڈفرینٹ جو زاویے ہیں اس پر گفتگو ہوئی. اور پانچویں جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی وصف یا آپ کی ذات کے تعلق سے کسی بات کے دفاع میں لکھی گئی کتابیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ الامن والولا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر ہے. سوال یہ ہوا تھا، اشکال یہ ہوا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل کشا کہنا کس نے کہہ دیا جی شرک ہے. یہ پورا رسالہ آپ نے لکھا جس کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں حدیث جمع کی، درجنوں آیات جمع کی، اور یہ بیان کیا کہ نبی اکرم علیہ السلام کو پکارنا، آپ کا مددگار ہونا، آپ کا مشکل کشا ہونا یہ حق ہے، اور اس پر دلائل قائم کیے. اسی طریقے سے السیف المسلول امام سبکی کی کتاب ہے، امام سبکی کی ایک اور کتاب ہے شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، اس میں آپ نے توسل کے تعلق سے کافی عمدہ گفتگو کی. یعنی وہ کتابیں جو نبی اکرم علیہ السلام کے کسی وصف کے دفاع میں لکھی گئی ہوں، یہ ٹھیک ٹھاک بڑا ذخیرہ علمی ہے. یوں تقریباً پانچ طرح کی کتابیں سیرت کے موضوع پر ہمیں نظر آتی ہیں.
ماشاءاللہ، بڑی جامع آپ نے گفتگو بیان کی. مفتی ہونے کے حساب سے کتابوں کی گہرائی میں جاتے ہیں، اور خود فرمایا گہرائی میں گیا تو پتا چلا کہ ابھی کنارے پہ ہوں، ابھی گہرائی بہت باقی ہے. یہ بھی گہرائی کی بات ہے، جو گہرائی میں جاتا ہے وہ یہ بات کرتا ہے. مفتی صاحب، ابھی جو زمانہ چل رہا ہے، جو دور ہے، آپ خود بھی تحریریں فرماتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی تحریر تھوڑے عرصے میں آپ کی سوشل میڈیا پہ بھی آ جاتی ہے. میرا خیال ہے آپ کی پوری پوری کتابوں کے مقابلے میں وہ تحریر لوگ زیادہ پڑھتے ہوں گے. وجہ یہ کہ آسان ہے، ایزی ایکسس ہے، اور لوگوں نے تقریباً پڑھنا چھوڑ دیا ہے. مکتبے کے دھندے بند ہو گئے،
کتاب نہیں بک رہی ہے،
کتابیں نہیں بک رہی ہیں. جنرل جو بات ہے، سیدھی صاف بات، ایسے زمانے میں ہمارا کتابوں کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کی بات کرنا، اس کا کیا انداز ہو، کیا حکمت عملی ہو جو علماء اپنائیں، اور آپ کیا اس میں بہتر رائے سمجھتے ہیں؟ لوگ جو ہیں ڈیجیٹل دنیا میں داخل ہو چکے.
دیکھیے، کتاب جو ہے ایسا ہی ہے، کتاب کا معاملہ کہ ایک آدمی کے پاس عمدہ ترین غذا تو موجود ہو لیکن اس کی اہمیت نہ جانتا ہو. جب اہمیت پتہ چلتی ہے تو پھر بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے.
صحیح.
آج کل ہم ایک جڑی بوٹی کے متعلق بڑا سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سہانجنا.
جی،
سہانجنا ایک جڑی بوٹی ہے جو پاکستان کے دریا پاکستان میں اگتی ہے، اور دنیا بھر میں اس کی قدر و قیمت کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں.
ٹھیک،
کہ جناب ایسی مؤثر بوٹی ہے، دواؤں میں استعمال ہو رہی ہے، کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے. میں تو مدینہ منورہ میں گیا تو وہاں بھی ایک پنساری کے پاس رکھی ہوئی تھی، اس کے پتے رکھے ہوئے ہیں. تو پنساری نے بتایا کہ جناب یہ تو یہاں اگی ہوئی بھی ہے. میں کہا تمہاری مہربانی ہوگی، ذرا مجھے قلم تو لا دو، میں گھر جا کے اگا لوں گا، کہ مدینہ منورہ کی نسبت ہو جائے گی. یعنی قلم جس طرح گلاب کی قلم لگتی ہے، کاٹ کے لگ جاتا ہے، گلاب کا آتا ہے. سوانجنا کا بھی پودا اسی طریقے سے ہے.
اچھا،
امارات میں ایک دوست رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اپنے گھر میں اگایا ہوا ہے، اور بچوں کو اس سے جناب چائے میں ڈال دیے اس کے پتے. اور اس کے جو پتے ہیں بڑے مؤثر ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کل تک گھاس سمجھا جاتا تھا یہ پودا. جب پتہ ہی چلا کہ اس کے اتنے فوائد ہیں، اتنے ثمرات ہیں، تو لوگوں نے اس کی طرف رجوع کیا. جس چیز کو پتہ چل رہا ہے وہ اس کی طرف رجوع کر رہا ہے. اس میں بڑے مدافع جو قوت مدافعت ہے، اس کے تعلق سے بڑا مؤثر ہے. تو جب پتہ چلتا ہے اہمیت، تو اس کی طرف موٹیویشن ہوتی ہے، بندہ صحیح متوجہ ہوتا ہے.
صحیح.
تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ آگاہی نہیں ہے کہ سیرت رسول ہماری زندگی میں اس کا جاننا اہم کیوں ہے. کئی اعتبار سے اہم ہے، یہ خود ایک موضوع ہے میروز بھائی.
جی،
کئی اعتبار سے اہم ہے. ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر ہم نے عمل کرنا ہے. ایک تو ہے احکامات پر عمل کر لیا، نماز، روزے، حج، زکات، فرائض واجبات پورے ہو رہے ہیں.
ٹھیک،
شریعت تو بہت طویل ہے، لیکن شریعت میں آسانی اتنی ہے کہ پوری شریعت ہر آدمی پر اپلائی نہیں ہوتی. کچھ تو ہوتی ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن شریعت
اب جتنے معاملات اس سے متعلق ہیں وہ
لاگو اسلامی، یعنی عقائد و نظریات تو سب پر اپلائی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے،
اب ایک آدمی کسان ہے،
جی،
کھیتی باڑی کے مسائل اس پر اپلائی ہو رہے ہیں.
ٹھیک ہے،
ایک شخص شادی شدہ ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو کیا شوہر کے مسائل، کیا باپ کے مسائل، کیا باپ کے حقوق، اس پر اپلائی نہیں ہو رہے.
والد ہونے کی حیثیت،
احوال دیکھے جاتے ہیں نا. ہر شخص ہر حالت میں نہیں ہے.
صحیح.
تو اس نے موٹی موٹی باتوں پر عمل کر لیا، لیکن وہ زندگی تو گزار رہا ہے نا. اس کا اٹھنا بیٹھنا، چال ڈال، بولنا، کام کاج، ایک اندر کا جو مزاج ہے وہ اس وقت بدلے گا جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو گہرائی سے پڑھا ہوگا.
صحیح.
مزاج کا جو بدلنا ہے اس سیرت کے مطالعے پر موقوف ہے. سیرت نبوی جو ہے اس کی جو آگاہی ہے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے پیارے اکا علیہ السلام کا انداز کیا ہوتا تھا. آپ اف و درگزر سے کام لیتے تھے, آپ بولنے میں یہ انداز اختیار کرتے تھے, آپ بیٹھنے میں یہ انداز اختیار کرتے تھے. نبی اکرم علیہ السلام جو ہیں, اگر آپ کا رہن سہن فطرت پر نہیں تھا تو کس کا رہن سہن فطرت پر ہو سکتا ہے؟ لیکن ابھی فطرت سے دور ہونے سے جو ہے نا وہ مسائل بڑھ رہے ہیں. تو فطرت پر اگر عمل کرنا ہے تو نبی اکرم علیہ السلام کی پیروی ہمارے سامنے ہے. آپ کی پیروی کریں گے تو جو آپ کی سنتیں ہیں, آپ کے طریقے ہیں, وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ایک تو یہ سبب ہے اور یہ وجہ ہے ہماری زندگی کا نکھار وابستہ ہے ان امور کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بندگی ہمارا نصیب ہمارا مقدر ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے, اربوں خربوں میں مخلوق ہے, نہ جانے کون کون سے جہان ہیں, ہمیں تو نام بھی نہیں پتا کیا کیا پوشیدہ ہے, تو جانتے ہی نہیں کچھ بھی. ایک بات حقیقت ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے, جتنی بھی اس کے اندر وسعت ہو, رنگینی ہو, اس کے اندر جتنی بھی عجائبات ہوں, سب اپنی جگہ پر. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے ایسا شاہکار ہے کہ آپ جیسا کوئی بنایا ہی نہیں گیا.
سبحان,
تو جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے برہان قرار دیا ہے,
سبحان اللہ,
یعنی آپ نشانی ہیں, تو آپ کو جتنا پہچانیں گے اتنا ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا.
بے شک, سبحان اللہ.
اور آپ جتنی آپ کی پہچان ہوگی اتنا آپ کی محبت ہمیں پیدا ہوگی, ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی.
صحیح.
اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا.
صحیح.
آپ کے اوپر تو 70,000 سے زیادہ پردے ہیں,
اللہ,
یعنی آپ کے نام پر گفتگو کریں تو کس نے لکھا کہ جی آپ کے 100 اسماء ہیں, کس نے لکھا 200 اسماء ہیں, کس نے لکھا 300 اسماء ہیں, اور علماء نے کتابیں بھی لکھی ان اسماء کو لے کے.
جی.
کس نے لکھا کہ 1,000 اسماء ہیں, کس نے لکھا کہ بات یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ آپ کا مطالعہ کرتا ہے, آپ کی سیرت کو پڑھتا ہے, اتنے ہی انداز اور نام آپ کے سامنے آتے ہیں اور وہ لکھتا چلا جاتا ہے. کوئی حسر تو ہے ہی نہیں ان میں, کوئی حد بندی تو ہے ہی نہیں,
عیب تنہائی سے ہے بری.
واہ, کیا بات,
بالکل ایسا ہی ہے.
واہ.
تو پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو پہچاننے کا سبب ہے آپ کو پڑھنا, آپ کی محبت کا حصول اس سے وابستہ ہے. جتنا زیادہ آپ کو پڑھتے چلے جاتے ہیں نئے نئے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک تو ہوتا ہے ابتدائی چیزوں کو پڑھنا.
مجھ سے اب یہاں پہ یہ سوال ہی کر لوں میں, آپ جہاں گفتگو کرنے جا رہے ہیں شاید اس سے لنک بھی بن جائے گا, وہ یہ کہ آپ نے اتنی ساری کیٹیگریز بھی بیان کر دی کہ سیرت کے حوالے سے کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں, یہ کتابیں اتنی بڑی بڑی. اب پرابلم یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کی اگر میں بات کروں یا یہ سلسلہ ہمارا اگر بعد میں کوئی دیکھتا ہے تو وہاں میں بات کروں, مسلمانوں کی عمومی کنڈیشن دیکھتے ہوئے, جیسے اشفاق بھائی نے بھی فرمایا کہ کتابوں سے بالخصوص ہارڈ کاپی سے تو لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں, تو اب ایک نیا پڑھنے والا یا کہ جس نے آج تک سیرت مصطفیٰ پہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر, آپ کے کردار پر, آپ کی سیرت پہ لکھی ہوئی کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی, اب وہ جب اتنے سارے نام سنتا ہے تو وہ کہتا کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں, تو آپ ایسا ہونا کچھ کہ سجیسٹ بھی کر دیں کہ کون کیا پڑھے, کس ترتیب سے پڑھے اور کیا اس کے اندر جو ہے نظم رکھے.
دیکھیے, ایک کتاب ایسی پڑھ لی جائے
جی
جو ماہ و سال کے اعتبار سے ہو, جیسے اردو دان ہے سیرت مصطفیٰ پڑھ لیں.
سیرت مصطفیٰ,
سیرت مصطفیٰ چھوٹی سی مختصر کتاب ہے
جی.
اس کو پڑھنے سے ایک جو پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا خلاصہ ہے
جی
وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے.
ٹھیک
ہے, ایک کتاب پڑھ لی. اب جو ماہ سال پر مشتمل کتابیں ہوتی ہیں اس میں بھی ایک چیپٹر یا دو تین چیپٹر پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کا ہوتا ہے,
جداگانہ ہے اس میں لکھا,
موضوعات کے تعلق سے, اوصاف کے تعلق سے ہوتا ہے. پھر ایک دو کتابیں وہ پڑھ لیں جس میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات ہی بیان ہوتے ہیں. شفا شریف کا میں نے حوالہ دیا, مدارج نبوہ کا حوالہ دیا, یہ پڑھنے جیسی کتابیں ہیں. یہ تین کتابیں پڑھ لی جائیں تو ایک بہت ہی بنیادی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے.
اللہ نے چاہا تو ایک 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 دو تین کر ایک بھی کتاب پڑھیں گے میں تو کہوں گا,
اگر ایک آدمی ان کتابوں کو ایک سال میں پڑھ لے تو بآسانی جو ہے نا ایک سیرت کا معتد بھی حصہ اور مواد جو ہے ابتدائی مواد وہ پڑھ لیا جائے گا.
اور مدنی چینل کی بات تو صحیح یہی ہے کہ عشق رسول کا دعویٰ بھی اور الحمدللہ ہے بھی عاشقان رسول، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، تعلیمی اسناد اپنی چیک کریں، اگر اشفاق بھائی ہم تو میٹرک تک دیکھیں تو 10 کلاسیں ہوتی ہیں نا، یعنی پہلی سے 10 تک تو 10، اور پھر اگر وہ کے جی وغیرہ بھی ملا لیں تو 12-13-14 سال کا پیریڈ بن جاتا تو میٹرک کی سند ملتی ہے، اور اس میں تقریباً آپ کم از کم 100 کے لگ بھگ آپ نصابی کتابیں پڑھتے ہیں.
پڑھنا یوں بھی ضروری ہے کہ جب خود نہیں پتا ہوگا اولاد کو کیا بتائیں گے.
جی تربیت کے
لیے ایک مسلمان کو سب کچھ پتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام کی اولاد کے نام کیا تھا نہیں پتا، آپ علیہ السلام کی امہات المومنین کے نام کیا تھے نہیں پتا، آپ علیہ السلام کی جو خادمائیں تھیں ان کے کیا نام، آپ کے آزاد کردہ غلاموں کے نام، آپ کے ہتھیاروں کے نام، آپ کے جانوروں کے نام، سواریوں کے نام، آپ علیہ السلام کی جو اشیاء ہیں ان کے مختلف نام تھے وہ کیا نام. یہ دیکھیں یہ تو مطلب کہ 2-4 سال پہلے کس نے بنایا ہوگا، لیکن جو اس کا نام ہے، جو یہ چیز ہے،
یہ ہے کیا،
اس کی نسبت نبی اکرم علیہ السلام کی طرف ہے.
اچھا
مدینہ منورہ میں ایک بزرگ دامت بقتم لا لیا، یہ ایک پیمانہ ہے ان کے پاس، اس پیمانے کا جو وزن ہے نا کہ بھائی اس میں اتنا وزن آئے گا، اس کی نبی اکرم علیہ السلام تک سند ہے، یعنی سینہ بسینہ سند ہے،
یعنی پیمانے کی سند ہے،
پیمانے کی سند ہے. کیونکہ جب بات آ جاتی ہے نبی اکرم علیہ السلام کی طرف
جی
کہ حضور علیہ السلام نے جس پیمانے کا ذکر کیا اس کا وزن اتنا تھا، تو اب اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے،
انہوں نے اپنے شیخ سے یہ وزن لیا، انہوں نے اپنے شیخ سے اتنا لمبا پرچہ انہوں نے مجھے لکھ کر دیا سند کا.
ٹھیک،
جب انہوں نے مجھے سند دی اس کی، اتنا لمبا پرچہ لکھ کر دیا، پورے اس میں ایک سے لے کر زیڈ تک نام لکھے ہوئے ہیں کہ ان کو کس کس سند سے جو ہے وہ یہ پیمانہ پہنچا ہے.
ٹھیک،
اس کا نام ہے مدھ.
کیا بات،
یہ نئی چیز ہے، احادیث کریمہ کی تو سند ہم نے سنی تھی، لیکن یہ تبرکات کیا اس طرح کی چیزوں،
اس کا نام مدھ ہے.
مدھ، یہ مدھ
ہے
جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں،
اللہ ہمارے مدھ میں، ہمارے ساہ میں برکت پیدا فرما. تو مدھ پیمانہ تھا، یہ مدھ پیمانہ ہے، اس سے جو ہے وہ ہمارے ہاں تو ترازو آ گیا نا.
جی،
عہد صحابہ میں ترازو نہیں تھا عام طور پر.
ٹھیک ہے،
جو آٹا ہے، گندم ہے، ترازو مطلب وزنی چیزیں بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جو عام اشیاء ہیں جن کو ہم کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مدھ اور سا میں ماپی جاتی تھی. کہ بھئی ایک پیپا جو ہے وہ گندم، اور ایک پیپا کھجور، اور ایک پیپا یہ، تو یہ دو بڑے پیمانے تھے. ایک تیسرا پیمانہ بھی تھا، وہ پانی کے لیے استعمال ہوتا تھا. ذرا ٹیمپلیٹ اگر دکھا دیں.
جی، مدھ اور سا کی ٹیمپلیٹ اگر ہمارے پاس ریڈی ہے تو.
یہ جی، ایک تیسرا پیمانہ بھی ہے، مت چھوٹا ہے، سا اس سے بڑا ہے، نصف صدقہ فطر کی مقدار جو ہے.
جی
نا، اچھا. اور تیسری چیز ہے فرق، یہ وہ پیمانہ ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک فرق سے غسل فرمایا.
تو
یہ ایک عرب شیخ ہیں اور ان کا شغف انہی چیزوں کی طرف ہے.
ٹھیک،
مقدار، اوزان، جغرافیہ، پی ایچ ڈی ہیں اس چیزوں پر. امن پی ایچ ڈی ہیں.
ٹھیک ہے،
یہ تصویر انہوں نے مجھے بھیجی ہے
مستر، جو یہ
اور ان کی تحقیق کے مطابق جو فرق ہے اس کا جو پیمائش ہے اس میں 9 لیٹر پانی آتا ہے.
9 لیٹر
پانی آتا ہے. تو اچھا، آج بھی اشفاق بھائی مدینہ منورہ میں ایک ایسی دکان ہے.
کیا بات ہے،
کہ جہاں اس پیمانے کے ذریعے خرید و فروخت ہو رہی ہے.
اچھا،
اور ہم جو ہے وہ خاص کہ بھئی اس دکان کو جا کر دیکھیں گے کہ عہد نبوی کے جو پیمانے تھے آج بھی وہاں رائج ہیں. ہم اس دکان میں بھی گئے.
سبحان،
ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس.
یہ بھی محبت کی ایک علامت ہے، محبت کا اظہار ہے. کیا بات ہے،
نسبت ویڈیو تھی ہمارے پاس کی کہ مفتی صاحب جو مدینہ شریف میں دکان پہ گئے تھے، اگر وہ ریڈی ہے تو ہمیں دے دی جائے. آپ کو
کیا خریدا آپ نے وہاں پر
اس کا؟
اب میں نے اس دکان سے جو کا دلیا خریدا تھا.
اچھا،
رکن شورا ابراہیم باپو بھی آپ کے ساتھ؟
جی، ابراہیم باپو بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ایک پیمانہ جو تھا وہ 2 مت تھا، تھوڑا سا لمبا تھا نا.
اچھا،
وہ 2 مت تھا.
ٹھیک،
اور ایک تھا سا ربو سا، یعنی ایک پاؤ سا،
دیکھ رہے،
آدھا سا، تو یہ مختلف پیمانے تھے. اس دکان میں آج تک جو ہے ان پیمانوں کے ذریعے جو ہے وہ آٹا اور جو اور دلیا وغیرہ جو ہے نا اسی سے دیا جاتا ہے. تو اب بتائیے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب اشیاء وہ کس طرح کی تھیں, پورا ایک علم ہے. اور میں نے ایک میوزیم کا وزٹ کیا, میری عقل حیران پریشان, جتنی جدت اور جتنی مہارت اور جتنے ایک خوبی کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا. انہوں نے مختلف برتن بھی رکھے ہوئے تھے, وہ گھاس اور بوٹیاں بھی رکھی ہوئی تھیں جن کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف پودوں کا نام لیا. مجھے کوئی بتا رہے تھے یا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس خر گھاس رکھی ہوئی تھی. حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ کے حرم کے احکام بیان فرمائے تو اس خر کی اجازت دی کہ اس کو اکھاڑا جا سکتا ہے, تو انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو بھائی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو لفظ ادا ہوا وہ چیز تھی کیا, یہ سمجھنا بھی ایک محبت کی نشانی ہے.
صحیح,
اس کو فالو کرے, اس کو سمجھے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی تمام چیزوں کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو اب میں نے مد کی مثال دی کہ مدینہ منورہ میں بزرگ, ان کی زندگی یہ مد ہے, اور بھی مشاغل ہوں گے ان کے, لیکن یہ ہر محفل میں جاتے ہیں, کوئی بیچتے نہیں ہے اس کو, یہ جا کے بیان کرتے ہیں کہ جی دیکھیں مد ہے اور اس کی اتنی پیمائش ہے اور یہ پیمائش پوری لکھی انہوں نے گرام وغیرہ میں بھی, اور مجھے فلاں نے دی اور انہوں نے فلاں نے یہ بات پہنچائی, اس کا قطر اتنا حجم اتنا. اصل تو یہ نا کہ جب ایک پیمانہ نبی اکرم علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو وہ تھا کتنا, پیمائش کیا تھی, اسی قطر پر انہوں نے یہ بنوایا ہے. 2013 میں جب میں حاضر ہوا تھا تو انہوں نے مجھے دیا تھا.
باتیں تو بہت ساری ہیں, ولاد بھی ہے اشفاق بھائی میرے پاس,
کہ غلام اتنا کچھ مطلب سنبھال کے رکھتے ہیں اپنے نبی کی نسبت کا.
کیا کچھ سنبھال کے نہیں رکھا, ہمارے ہاں جو ہے ہمارے ہاں ایک لفظ بڑا معروف لفظ ہے, ضرب عزب. ایک آپریشن ہوا ہماری فوج نے کیا, تو لفظ عزب کیا ہے, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کا نام ہے
عزب.
اب جس نے بھی یہ رکھا ہوگا وہ نسبت رکھ کر رکھا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کا نام ہے, تو اس نام کو لے کے
اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اور آپ کی طرف کسی.
خلاصہ یہ ہے کہ جب پتا ہوگا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال اشیاء چیزیں تذکرے, تو بندہ پھر اپنے بچوں میں بھی منتقل کرے گا.
صحیح بات.
اچھا بچوں کے متعلق بہت ساری چیزیں آج کل تو المدینۃ العلمیہ سے بھی شائع ہو رہی ہیں, اس کی تھیم بھی یہی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ جو باتیں ہیں, احوال ہیں, تذکرہ ہے, تعلیمات ہیں, وہ ایک مطلب کہ بچوں کے مزاج کے مطابق پہنچائے جائیں.
امیر اہل سنت نے بھی 4 رسائل بچوں کے لیے لکھے, اسلامی تعلیمات پر مشتمل رسائل ہیں اور بچوں کے لیے لکھے تو بچوں کے لیے اٹریکٹیو بنائے گئے, کچھ تو ایک رنگ برنگی انداز سے بھی اٹریکٹیو بنائے گئے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو امیر اہل سنت کے قلم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, ویسے ہی بہت سہل آسان قلم ہے کہ جو آپ کی تحریر پڑھتا ہے, آپ کی عبارت پڑھتا ہے, الحمدللہ اس کی زندگی میں مدنی تبدیلی بھی آتی ہے, ایک جو نیکیوں کی طرف بھی وہ آتا ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے. تو بچوں کے لیے لکھا ہے اور آسان کر کے لکھا ہے, تو اپنے بچوں کو, اپنے گھر کے بچوں کو رسائل پڑھنے کے لیے دیجئے. جو پڑھنا شروع کر رہے ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل, اس سے ان کی دینی تربیت بھی ہوگی اور ان کی جو کیا کہنا چاہیے پڑھنے کی صلاحیت ہے اس میں بھی نکھار پیدا ہوگا. مفتی اب سلسلہ اختتام پذیر ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا.
ناظرین کو آپ بالکل مائنس کر رہے ہیں,
اس سے اب
دو چار کو لے لیں.
چلیں جی کال دیجئے.
محمد شمون رضا تاری قادر پرام مدینہ ترولیا سے عرض کر رہا ہوں. اس سلسلے سے پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ مفتی علی اصغر صاحب دامن برکات ملالیا یہ تجارت کے حوالے سے ہی یونیک موضوع ہے, تجارت والا اسی پر ہی ان کی بہت ہی گہری گفتگو ہے, لیکن جب یہ سلسلہ دیکھا تو پتا چلا کہ ماشاء اللہ مفتی صاحب بولتے جاتے تھے اور علم کے موتی بکھیرتے جاتے تھے. بڑا پسند آیا شان محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کا سلسلہ. اللہ عز و جل ایسے ہی سلسلے اور بھی مفتی صاحب کو لانے کی توفیق عطا فرمائے, شفقت دے کر فرمایا کریں. آپ کو لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں مدنی چینل پر اسی سلسلے میں, اس طرح کے سلسلوں میں مزید ہمیں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین. جاہی نبی الامین. کال دیجئے.
آمین.
میرا نام محمد جاوید اتاری ہے اور میں الیکٹرانکس انجینئر ہوں. میرا مفتی پہ سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ سیرت کی ابھی کتابیں بتا دی ہیں اور آپ کا ماشاءاللہ بہت زیادہ مطالعہ ہے, تو اتنی زیادہ بکس کے لیے ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا, تو کائنڈلی ایک ایسی بک بتا دیں کہ جو ہمارے لیے مطلب ہم کم ٹائم کے اندر جس کا مطالعہ کریں اور اس پہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عادات وغیرہ کے بارے میں علم ہو جائے. کائنڈلی ہماری رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
دو کتابیں لے لیں آپ, سیرت مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ ہے, اس کو پڑھیں, اور شفا شریف آپ کو مل جائے گی, سنی علماء کا کیا ہوا ترجمہ ہے, تو شفا شریف دو جلدوں میں اس کو پڑھیں. ان دو کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ پھر سوچیں گے کچھ اور کتابیں پڑھوں.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے.
میں سرفراز نصیر بات کر رہا ہوں بورے والا ضلع بہاری سے, اور سیرت کا بڑا زبردست پروگرام چل رہا ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی یعنی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کے جو واقعات ہوئے ہیں, جیسا کہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے چادر عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ظاہری زندگی کے بعد کے واقعات پہ مشتمل کوئی کتاب ہو جس میں تفصیل ہو تو اس کے حوالے سے چاہیے کوئی کتاب بتا دے رحمانہ صاحب.
میرے پاس عربی میں ہیں کتابیں, دو کتاب تو ہیں میرے پاس, کہ ایک کتاب ہے اس کا موضوع وہ علماء جنہوں نے ظاہری آنکھوں سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی, اس کے واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں. ایک کتاب ایسی ہے جس میں جن علماء نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ان کے واقعات ہیں. تو عربی میں تو موجود ہیں, اردو میں تو کم ہی ملتے ہیں, ضمن مل جاتے ہیں, جیسا کہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد ماجد, ان کے خواب میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اپنی داڑھی مبارک کے دو بال انہیں عطا فرمائے.
اللہ
جب یہ ان کی آنکھ کھلی تو وہ بال ان کے پاس موجود تھے.
سبحان اللہ.
تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. میں نے اس پروگرام کے اندر ایک واقعہ بیان کیا تھا امام تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, کہ امام تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ کند ذہن تھے اور سبق یاد نہیں ہوتا تھا. امام عز الدین کے استاد تھے, بہت بڑے منطقی اور فلسفی ہیں. آپ نے شوق دیکھا ہوگا منطق اور فلسفہ کی کتابوں میں عز الدین لکھا ہوتا ہے اشیاء میں آخر میں کہ ان کی کتابوں سے لیا گیا ہے. تو ان کے شاگرد تھے امام تفتزانی, شراکت جن کی پڑھائی جاتی ہے. کند ذہن تھے, کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. ایک شخص آیا کہ آؤ سیر کو چلتے ہیں باہر, کیا کہ نہیں میں تو سبق یاد کرنا ہے. دوبارہ آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے تو پہلے سبق یاد نہیں ہوتا, تم پھر آ گئے. اور تیسری دفعہ آیا تو کہا کہ بھائی آپ کس طرح بات سمجھتے ہو, میں سبق یاد کروں گا یا بیٹھ کے میں کیا کروں. چوتھی دفعہ آیا چلو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بلا رہے ہیں.
اللہ 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 کیا بات
ہے. اچھا پاؤں میں جوتی بھی نہیں پہنی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جب سنا اور دوڑے دوڑے گئے. اب دیکھیں ظاہری زیارت کا واقعہ یہ, اور میں نے پورے ریفرنسز دے کر وہ واقعہ بیان کیا تھا. دوڑے دوڑے گئے باہر, دیکھتے ہیں باغیچے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب موجود ہیں.
اللہ سبحان اللہ.
اور یہ بارگاہ صاحب میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ کیفیت ہے اور مجھے سبق یاد نہیں ہوتا اور کرم فرمائے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں سے نوازتے ہیں
کیا بات,
اور واپس آ جاتے ہیں اپنے اجرے میں. تو اس طرح کے بکھرے ہوئے واقعات تو بہت زیادہ ہیں. ہمارے جو قلم کار حضرات ہیں ان کے لیے ایک موضوع ہے, اس پر کام کریں اور واقعات کو یجا کریں.
اللہ
اب جب درس میں آئے اور استاد سے سوال پوچھا اگلے دن, اور طلبا نے توجہ نہیں دی کہ انہوں نے کیا بات پوچھی ہے, لیکن استاد سمجھ گئے یہ سوال ان کے ذہن میں یہ کہاں سے آ گیا. کل تک تو یہ کن ذہن تھے, سبق تو نہیں سناتے تھے, آج اتنی ذہانت کہ جناب انتہائی گہری بات پوچھی جا رہی ہے. ماجرا پوچھا, واقعہ بتایا, تو استاد نے جب تک یہ پڑھتے رہے مسند میں اپنے ساتھ بٹھا کے پڑھایا.
واہ سبحان کیا بات.
تو ان کے فضل ان کے کرم کی تو کیا بات ہے.
کیا بات ہے,
جو کلام ہے نا علماء کا کلام, جیسا کہ امام علیہ السلام کا کلام ہے, مولانا اسد رضا خان صاحب علیہ کا کلام ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ کا کلام ہے, علماء کا جو کلام ہے یہ نچوڑ ہے سیرت کا.
بالکل
فضائل و کمالات کا نچوڑ ہے.
بالکل
یعنی پورا واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے کو لے کے دو لفظ لکھ دیے جاتے ہیں.
بالکل.
اچھا سیرت کی کتابوں میں ایک اور بات پڑھنے کو ملی کہ جیسا کہ حضرت سراقہ کا واقعہ ہے, حضرت امام معبد کا واقعہ ہے
جی,
اب کہیں تو یہ واقعہ پورا لکھا ہوگا. اکثر کتب میں کیا ہوتا ہے کہ موزے کے باب میں لکھا ہوا ہے تو بس اتنا لکھ دیا کہ سراقہ گھوڑا دھنس گیا اور آپ علیہ السلام کی دعا سے پھر باہر آیا. کہیں لکھا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو پھر اس موقع پر یہ کہا کہ تم جو ہے وہ کسرا کے کنگن پہنو گے.
کیا بات ہے, کیا بات.
الگ واقعہ پورا ہے. اچھا ناتیہ شہر میں کیا ہوگا اس کا تذکرہ کر دیا جائے گا, تمہیں محبت کے واقعے میں پوجو موزات کا زور ہے اس کا تذکرہ کر دیا جائے گا. تو علماء کے لکھے ہوئے جو اشعار ہیں وہ جو دل کے اندر سوز و گداس پیدا کرتے ہیں اور وہ جو سیرت کو دل کے اندر بٹھا دیتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے میروز بھائی. یہ جو موضوع ہے نا علماء کے کلام کی تاثیر اور ان کی مقبولیت,
جی
یہ بڑا اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کتاب پڑھ رہا تھا, شیخ رمضان بوتی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب فقہ السیرہ, ترجمہ اس کا ہو چکا ہے اور بڑا اچھا ترجمہ ہے فقہ السیرہ.
ٹھیک.
اس کے مقدمے کو پڑھ کے تو میری آنکھیں یوں ہو گئی, کھل گئیں. اچھا انہوں نے لکھا کہ مصر پر غیر مسلم کی حکومت تھی, جس زمانے میں پاکستان نہیں بنا تھا, سلطنت عثمانیہ 1921 میں ختم ہونے کے بعد تو شام, تیونس, اپنا مراکش, مصر, یمن, ان سب پر مختلف ممالک نے قبضہ کیا, ایک سے زیادہ ممالک نے قبضہ کیا. وہ لکھتے ہیں کہ مصر میں اب جامعۃ الازہر تھا, اب اس ازہر کو ختم تو کر نہیں سکتے تھے, لیکن وہاں کچھ ایسے کام کیے گئے کہ اس وقت جامعۃ الازہر کا ایک نام ہے اور ان کا تو ٹائٹل ہے کہ جی ہمارا, ہم اہل سنت ہیں اور اشعری اسلوب پر ہم, ہمارا عقیدہ ہے. اہل سنت دو طرح کے ہیں, ماتریدی اور اشاعرہ. حنفی زیادہ تر ماتریدی ہیں, شافی زیادہ تر اشعری ہیں, لیکن فرق کوئی نہیں عقیدے میں.
صحیح.
آٹھ چیزیں ہیں جس میں ایک لفظی سا فرق ہے, وہ تو عوام کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اہل سنت ہیں. جامعۃ الازہر کے مفتی اکرام آئے ہوئے تھے بغداد شریف میں, جو ان کا انداز تھا اسے پاک کی بارگاہ میں حاضر دینے کا, اللہ اکبر. لیکن اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی اور ملک آ کر بیٹھ گیا اور انہوں نے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی تو باقاعدہ ایک تحریک چلائی گئی اور کچھ ایسی کتابیں لکھوائی گئیں جن کا مدعا یہ تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ایک شخصیت کے طور پر لیں. اچھا انہوں نے اپنے اس مقدمے میں بڑی طویل گفتگو کی کہ تحریک کیوں چلائی گئی. وہ تحریک اس لیے چلائی گئی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے غیر مسلموں کے ملکوں سے نصارہ کا جو خاتمہ ہوا ہے, عیسائیت کا جو خاتمہ ہوا ہے, چرچ ویران ہو گئے ہیں, لوگ دہریے ہو گئے ہیں, یعنی جو عیسائی تھے وہ اب وہ عیسائی خود کو کہلاتے بھی نہیں ہیں, وہ خود کو
ملحد
کہلاتے ہیں کہ بھئی ہم کانسیپٹ نہیں رکھتے کسی بھی خدا پر. اس کی وجہ یہ بنی کہ ان کو یہ سکھایا گیا کہ آپ نے جو نا مذہب کو سائنس کا تقابل کر کے دیکھنا ہے, سائنس کے موافق جو چیزیں آئیں وہ لے لو, نہ آئے چھوڑ دو.
لاجیکل انداز میں دیکھیں.
نہیں, لاجیکل انداز اور ہوتا ہے.
اچھا,
سائنس کے اثر انداز ہو کر دیکھنا ہے.
اچھا,
لہذا جو ما فوق الفطرہ چیزیں تھیں, غیر مادی چیزیں تھیں, مدعا یہ ان کا بنا کہ حضور علیہ السلام کے موضوعات چھوڑ دو بھائی,
اللہ
الگ سے باتیں.
اچھا,
وہ چیزیں جس کا تعلق جو ہے وہ عادات سے نہیں ہے بھائی, موضوع تو وہ ہوگا کہ جو عادت سے کام نہ ہوتا ہو.
بالکل.
تو ایک تحریک یہ چلائی گئی ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور کتابیں لکھوائی گئیں. وہ اس مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جناب فلاں کتاب دیکھو, یہ الگ وہ مشہور کتاب ہے, میں نے اس کتاب کا نام تو سینکڑوں دفعہ سنا ہوا تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کتاب اس پس منظر میں لکھی گئی ہے اور یہ مصنف اس پس منظر سے تعلق رکھتا ہے. تو انہوں نے بیان کیا کہ اس پس منظر میں یہ کتاب لکھی گئی اور کتابوں کے بھی انہوں نے نام لکھوائے. تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کو چھوڑ دیں,
اللہ
آپ کے موضوعات پر ایمان نہ لائیں. پھر انہوں نے یہ بات بھی بیان کی کہ دیکھیں اب انہوں نے قرآن کو تو جھٹا نہیں سکتے, فرشتے نازل ہوئے جنگ بدر میں, وہ سات جنگ میں شریک ہوئے, یہ خلاف عادت بات ہے. یہ
صحیح.
تو اس کا بیان کیا کہ نہیں, اس کا اصل مطلب یہ کہ مدد نازل ہوئی. سورہ فیل کا ترجمہ یہ کیا کہ جی جانوروں کو چیچک کی بیماری لگ گئی. تو میرے ذہن میں یہ گیا کہ اچھا برے صغیر میں بھی تو یہ سب کچھ ہوا ہے. ایک صاحب پیدا ہوئے, انہوں نے کہا کہ جی جنت کا مطلب یہ نہیں ہے اور حوروں کا مطلب یہ نہیں ہے اور واقعہ معراج نہیں ہوا اور ایک نیچریت پر بنیاد رکھو اور یوں رکھو اور یوں رکھو. ایک زمانے میں پہلے سے اعلیٰ کا رد کیا.
بالکل,
انہوں نے بھی سب کچھ کہا. تو یہ ایک تحریک چلائی جا رہی تھی کہ نبی اکرم علیہ السلام کے فضائل و کمالات سے کچھ چھوڑ دیے جائیں. اور یہ وہی وقت تھا کہ جس وقت میں بریلی شریف میں امام اہل سنت چٹائے پر بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام لکھ رہے تھے.
سبحان اللہ.
ایک تحریک چلی، دوسری طرف ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے وہ عروج اور کمال دیا کہ ان کا کلام ہر ایک کی زبان پر عام ہو گیا،
بے شک،
اور اس کلام نے اس تحریک کا جنازہ نکال کر رکھ دیا.
اللہ،
جو کلام کو اگر ہم لے لیں
جی،
کہاں وہ کتابیں، کس نے نام سنا، کہاں کیا ہوا، کیونکہ یہ وہ چراغ ہے
جی،
جو پھوکے سے تو نہیں بجایا جا سکتا. نبی اکرم علیہ السلام تو وہ چراغ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے.
سبحان اللہ.
تو کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے فضائل کو زد پہنچائی جائے، اس کا آپ کو توڑ کیا جائے، اس کے خلاف کام کیا جائے. جب نبوت پر نبوت کے خلاف تحریک چلائی جا چکی، جھوٹے نبی کھڑے کر دیے گئے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے تعلق سے کیا کچھ لوگ نہیں چاہتے.
صحیح.
لیکن
اللہ متم نوری
متم نوری ولو کریل کافرون،
اللہ خود فرمائے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے یہ نور بجا دیں. اللہ متم نوری، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا، اور وہ اپنے حبیب کے تذکرے کے لیے، اس کی شان بڑھانے کے لیے وہ سامان فرماتا ہے جو آپ نے بیان فرمائے. اور میرا خیال ہے ابھی تو آپ نے بہت تھوڑا بیان فرمایا، اگر آپ چاہیں تو اس موضوع پر کئی سلسلے فرما سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں، اور ناظرین کے دلچسپی کے لیے یہ اگر کوئی ایسا سلسلہ مزید بھی بنے تو بہت اچھی چیز ہے. کنٹینیو ہو جائے حضور، شان محمدی کو 15 دن
یہ سلسلہ خاص طور پر اس لیے کیا،
سیرت پر ہونا چاہیے حضور، کوئی ایسا سلسلہ ہے نہیں، اسی نام سے کوئی آپ کنٹینیو ہفتہ وار کچھ کر لیں.
ایک واقعے کو لینا صرف
جی،
عبدالحبیب بھائی کیا کرتے تھے، جمعے کے بعد ایک پروگرام ہوتا تھا، ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام تھا، راشد
عالم تیرا پروان،
بہت اچھا پروگرام تھا وہ.
لیکن علمی انداز میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کریں گے وہ اس کی بات الگ ہوگی. مہروز بھائی بیڑا
علمی انداز پہ تو جو ہے وہ گفتگو ہوئی نہیں، یعنی بہت ساری
کوشش کی گئی ہے کہ اس کو مولڈ کیا جائے،
مولڈ بھی کیا جائے، اور جو ہے نا یوں بھی گفتگو نہیں ہو سکی کہ بعض جگہ پہ مفتی صاحب نے خود ہی روک دیا، کیونکہ وہ بات یہ ہے کہ کچھ تعریفی جملے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے. لیکن اشفاق بھائی اتنا ضرور ہے
کہ
میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بعض اوقات، یعنی مجھے ایک تو بالکل اچھی طریقے سے یاد ہے، ایک حدیث ڈھونڈنے کے لیے نا، ایک حدیث کے لیے حدیث شریف سامنے موجود تھی، اس کے ریفرنسز تلاش کر رہے تھے صاحب، اور جو ہے نا وہ تخریج کا ریفرنس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس پروسیجر سے گزر رہے تھے، تو میرا جو مجھے یاد پڑتا ہے نا، یعنی کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ لگا تھا. حدیث شریف سامنے تھی لیکن اس کے جو تخریج کی اور بہتر سے بہتر اور جامع سے جامع، اسٹرانگ سے اسٹرانگ ریفرنس کی طرف، اور پھر اس کی شرح کی طرف، اس کے معنی کی تلاش میں تو ٹائم لگا تھا. اور وہ کن والا جو سلسلہ تھا اس میں بھی
گوگل نہیں کر لیا آپ نے؟
جی
گوگل نہیں کر لیا،
نہیں ہر چیز
گوگل پہ لوگ
ہونے کے بعد بھی بہت سارے مراحل ہوتے ہیں، اور یہ مجھے مفتی صاحب کے ساتھ رہ کر ہی پتا چلا، ورنہ جو ہے
یہ گوگل سند کے معاملے میں ناقابل اعتبار ہے.
بالکل،
آپ کو جو کچھ لکھا ہوا دے رہا ہے اس میں پرنٹنگ کی غلطی ہو سکتی ہے. کتاب سے ملانا بہت ضروری ہے، میں خود اس بات کا التظام کرتا تھا کہ وہ چیز مجھے کتاب سے میں دیکھوں، کتاب سے ملاؤں، اس کا پورا التظام کیا. دو جگہ مجھ سے غلطی ہوئی. اچھا وہ غلطی پتا کہاں ہوئی؟ ایک مرتبہ میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا، مجھے ہاتھ سے لکھنا پڑا، تو میں خود ہاتھ سے لکھنے میں غلطی کر گیا. تو اچھا پھر میں نے اگلا ایک اور حصار بنایا ہوا تھا کہ بھائی جو روایت لکھی گئی ہے نا، کیونکہ سیرت کا موضوع جب بھی ہم بیان کرتے ہیں کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ جاتا ہے، کہاں لکھا ہوا جناب، یہ باتیں ایسے کر دیتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں نے کہا اسکرین پر تخریج لکھی جائے.
اچھا
یہ جو روایت بیان ہو رہی ہے کس کتاب میں ہے؟ اور مجھے بہت ساری کتابوں کی روایتیں ملتی تھیں، میں فوکس یہ کرتا تھا کہ سیاہ ستہ سے روایت لوں، روایت تو مجھے مل گئی کہیں سے، کوشش کرتا سیاہ ستہ سے لوں تاکہ یہ جو وسوسہ ذہنوں میں آتا ہے،
ذہنوں کو بھی سوال نہ قائم ہو،
لکھا ہوا نظر آئے اور پتا چلے ہم جو جس عقیدے کے حامل ہیں، جو بات ہم بیان کر رہے ہیں اس کی ایک بنیاد ہے.
صحیح،
کوئی ہوائیاں نہیں ہیں کہ لوگوں نے لکھنے والوں نے یہاں تک لکھ دیا شرک کی ہوا چلی، آندھی چلنی تھی ایک اور سب لوگ اس کا شکار ہوں گے، اور وہ چل چکی ہے.
استغفر،
یہاں تک لوگوں نے لکھ دیا لوگوں کو وسوسہ ڈالنے کے لیے، ایسا تھوڑی ہے. جو عقیدہ ہے الحمدللہ وہ عقیدہ ہے جس پر سعاد اعظم موجود ہے،
الحمدللہ
جس پر قرآن و حدیث شاہد ہیں، گواہ ہیں.
اللہ مفتی صاحب کی کوشش کو، کاوش کو مقبول فرمائے، بڑی لاجواب کوشش تھی. اور ہمارے ناظرین کم از کم اس کا یہ حق تو ادا کریں کہ جنہوں نے یہ نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں، یوٹیوب پر مفتی علی اصغر کے چینل پہ یہ سارے ایپیسوڈز موجود ہیں. تو میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، مہروز بھائی نے بھی کہا کہ یہ سارے سلسلے سارے پروگرامز دیکھ لیں، انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مفتی صاحب کی کیا کوشش تھی. اور جو مجھ سے چھوٹا ہے میں بھی نیت کرتا ہوں اس کو بھی
کوشش.
اچھا اس میں جو بات ہے جو کال آئی
سیرت کا جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں
جی
آپ علم نحو پڑھتے ہیں, نحو اس کا مقصود ہے, صرف اس کا مقصود ہے, میڈیکل پڑھیں گے, بدن انسانی اس کا پلیٹ فارم ہے. اس موضوع کا پلیٹ فارم کیا ہے,
غرض و غایت کیا ہے,
غرض و مطلب موضوع کیا ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ
معرفت مصطفیٰ.
تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی اکرم علیہ السلام کا نام نہیں لیتا, میں کیسے حضور کا نام لوں؟ ایک وہ جو کہتا ہے کہ حضور کا نام لوں گا تو میرے منہ میں جو ہے شہد گھل جائے گا,
صحیح
مٹھاس آ جائے گا. تو یہ موضوع ہی ایسا ہے, اتنا عظیم موضوع ہے کہ اس موضوع پر جتنا کام کریں اتنا ہی کم ہے. اور اصل تو موضوع کی فضیلت ہے, اس کی اہمیت ہے.
وہ خالد محمود صاحب کا مجھے مصرع یاد آ گیا, نبی کا عرفان زندگی ہے, نبی کا عرفان بندگی ہے.
واہ
یہ ایک مصرع ہے لیکن بڑی گہری باتیں کر گئے کہ نبی کا عرفان سب کچھ.
بہت پیارے ان کے اشعار تھے اور میں نے ایک جگہ دیکھی 200 سے زیادہ وہاں پر ان کے کلام موجود ہیں.
ماشاءاللہ بڑا اللہ غریق رحمت فرمائے, حال ہی میں انتقال ہوا ہے.
اچھے شاعر جو ہے بالخصوص اہل علم جو شاعر ہے, اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں علماء اہل سنت کے جو کلام ہے نعتیہ کلام ہے, یہ سننے سے یہ پڑھنے سے بھی عشق رسول بڑھتا ہے, شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور جب عشق و محبت بڑھتی ہے تو پھر انسان چاہتا ہے کہ جس سے میں عشق کر رہا ہوں, جس سے میں محبت کر رہا ہوں, اور پھر وہ ذات وہ ہو جو محبوب رب العالمین ہو, تو پھر یقینی طور پہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی جو ہے ایک سبیل بھی پیدا ہوتی ہے, کوشش بھی انسان کرتا ہے. مدنی چینل کا سلسلہ شان محمدی ہو یا دیگر سلسلے ہوں, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ان سلسلوں کے مقاصد اگرچہ الگ الگ بھی ہوں لیکن راہ ایک ہی ہے, منزل ایک ہی ہے, اور وہ ہے مدینہ شریف, وہ ہے ذات مصطفیٰ, وہ ہے معرفت الہی, وہ ہے خوف خدا, وہ ہے عشق رسول. تو انہی ساری چیزوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. دیکھتے رہیے مدنی چینل, اور ایک بار پھر عرض کروں گا مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب پر چینل ہے, اس پر ہم یہ سلسلے مفتی صاحب کے جو بھی سلسلے ہوتے ہیں, شان محمدی ہو یا احکام قرآن ہو, احکام تجارت ہو, یا جو ایونٹ وائز مختلف سلسلے ہوتے ہیں, تاجر اجتماعات ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں کیٹیگری وائز. وہاں پہ جو پلے لسٹ ہے اس کے اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے مدنی چینل لائیو کے عنوان سے ایک پیج ہے ہمارا فیس بک پر, تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلسلے اور دیگر سلسلے. اللہ تعالی ہمیں دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, ان سے سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, مفتی صاحب کے علم میں, عمل میں, عمر میں اور نعمتوں میں برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہے گی, اور بھی سلسلے آتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے